ولا تجمع عدد اليهود والمجسد. وكان جميع صحيح فأتت رعيا فأمطرت من نفسها فولدت غلاما فقيل لها ممن فقالت من جريج فأتوه فكسروا سماعته وانزلوه وسقوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام فقال أراعي قالوا لم يسمعك من ذهب قال لا إلا من طين.
ها بسم الله الرحمن الرحيم. तीन बच्चे जो अपनी माँ की गोद में बोले थे उसमें से एक तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, दूसरे हैं बनी इसराइल में एक आदमी जिनका नाम जुरेज बतलाया जाता है। कहते हैं कि ये बड़े ताजिर आदमी थे, तिजारत में कभी ज्यादा फायदा होता कभी नुकसान हो जाता, तो कहने लगे कि ये तिजारत कोई मज़े की चीज़ नहीं है, दुनियावी कारोबार के कभी नफ़ा हो कभी नुकसान हो, तो अब मैं ऐसी तिजारत में लगूंगा जो इस दुनियावी तिजारत से बहुत बेहतर हो। ये कहकर के उन्होंने दुनिया से ज़हद इख्तियार कर लिया और एक गिरजा तामीर करके उसमें दाखिल हो गए और हमा तन यक जिहत होकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। और उस ज़माने के अंदर ईसाइत एक सही मजहब था और वो लोग जो इबादत करते थे तो उस तरीके से जुरेज ने भी इबादत शुरू कर दी। युसल्ली, जुरेज अपने गिरजे में नमाज पढ़ रहे थे, अम्मी जान उनकी मिलने के लिए आई, अम्मी जान नीचे से पुकारती रही, यानी जुरेज अपने गिरजे में नमाज में इबादत में मशगूल है और उनकी अम्मी जान नीचे से चिल्ला रही है। अब जुरेज के लिए अजीब हाल हो गया, क्या करे, जवाब देवे न देवे क्या करे। फकौल, तो जुरेज ने अपने दिल दिल में कहा, जुरेज ने अपने दिल दिल में कहा, जाहिर में नहीं कहा, उजीब वहा अम्मी की बात का जवाब दूं औ उसल्ली, या ये कि मैं अपनी नमाज जारी रखूं, अम्मी को जवाब दूं या मैं अपनी नमाज को जारी रखूं, ये अपने दिल दिल के अंदर कहा। और फिर उन्होंने खुद फैसला कर लिया कि नमाज जारी रहूं और वालिदा को जवाब न दूं। ये हुआ। बुखारी की इस रिवायत में है कि ये वाकिया बस इतना ही पेश आया, लेकिन दूसरी रिवायतों से पता चलता है कि उनकी वालिदा नीचे से चिल्लाती रही, जुरेज की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो वालिदा चली गई। कुछ वक्त गुजरने के बाद दोबारा उनकी वालिदा आई और आकर के चिल्लाती रही पुकारती रही, या जुरेज मिलने आई हूँ तेरी माँ। जुरेज उस वक्त भी नमाज में थे, सोच रहे हैं क्या करूँ, माँ को जवाब दूँ या ये के जो है नमाज तोड़ दूँ चालू रखूँ क्या करूँ। दूसरी मरतबा भी जुरेज जी ने फैसला किया कि नमाज जारी रखना है और माँ को जवाब नहीं देना है। माँ बेचारी वापिस चली गई, बेटे को मिलने के लिए आती थी बड़ी उम्मीदों के साथ लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। तीसरी मरतबा अम्मी जान हाजिर हुई और नीचे से चिल्लाने लगी, या जुरेज मैं तुझे मिलने आई हूँ तो आ नीचे मिलने आ। उस वक्त भी जुरेज अपनी इबादत में मशगूल थे, फिर वही दिल दिल में बात कहने लगे कि अम्मी जान को जवाब दूं या न दूं। फिर उन्होंने खुद फैसला किया कि नहीं नमाज चालू रखो, अम्मी जान तो चली जाएगी, वो तो आई है जाएगी, लेकिन मैं अपनी नमाज जारी रखो। ये कहकर के जुरेज ने अपनी नमाज जारी रखी, अम्मी जान को कोई जवाब नहीं दिया, तो अम्मी जान को बड़ी नाराजगी हुई, बड़ा गुस्सा आया, तीन तीन मरतबा में माँ होके मिलने आ रही हूँ और ये है कि बेटा مجھے ملنے بھی تیار نہیں، اپنی نماز میں مشغول رہتا ہے. تو ماں بد دعا دے کر چلی گئی. اب یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھو، اس امت کے متعلق، اس امت کے لیے کیا ہدایت ہے؟ اگر ماں یا باپ یا دادا یا دادی یا نانا یا نانی کسی مصیبت کی وجہ سے پکارے تو فرض نماز توڑنا بھی واجب ہو جاتا ہے. اتنے رشتے دار، ماں باپ دادا دادی نانا نانی کسی مصیبت کی وجہ سے پکارے تو فرض نماز توڑنا بھی واجب ہے. اگر کسی ضرورت کے لیے نہیں پکارا، یوں ہی پکارا ہے، تو فرض نماز توڑنا درست نہیں ہے. ضرورت کے لیے نہیں پکارا، ایسے ہی پکارا، تو فرض نماز توڑنا درست نہیں ہے. اگر نفل نماز پڑھ رہے ہو، سنت نماز پڑھ رہے ہو، باپ ماں دادا دادی نانا نانی پکارے تو دیکھنے کا، ان کو معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ان کو معلوم نہیں ہے کہ میرا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے اور پکار رہے ہیں، تو ایسے وقت نماز توڑ کر ان کی بات کا جواب دینا واجب ہے. ان کو معلوم نہیں ہے تب تو نماز توڑ کے جواب دینا واجب ہے، چاہے کسی مصیبت سے پکارے یا بغیر ضرورت کے پکارے، دونوں کا مسئلہ یکساں ہے. اور اگر نماز توڑ کے نہیں بولے گا تو گناہ ہوگا. اور اگر ان کو معلوم ہے، ماں باپ کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، کہ نماز پڑھ رہا ہے، پھر بھی وہ پکارے تو نماز نہ توڑے، الا یہ کہ اگر ضرورت اور مجبوری اور تکلیف میں پکارے تو تکلیف پہنچ جانے کا بھی ڈر ہو تو نماز توڑ کر کے ان کو جواب دینے کے لیے چلا جاوے. یہ ہے ہماری شریعت مطہرہ کا مسئلہ اور ہماری شریعت کا حکم. تو یہاں جوریج کو ان کی اماں تین تین مرتبہ آ کر کے چلا رہی ہے، پکار رہی ہے، پھر ماں نے بد دعا دے دی. کیا بد دعا دی ماں نے؟ اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات. اے اللہ، جوریج کو آپ موت مت دینا جب تک کہ زیناکار عورتوں کا چہرہ اس کو نہ دکھلا دے، یعنی جب تک زانیہ عورتوں سے واسطہ نہ پڑے، وہاں تک اے اللہ جوریج کو موت مت دینا. ماں کی بد دعا سے ڈرتے رہنا چاہیے. لوگ شادی کرنے کے بعد محبوبہ آتی ہے تو ماں کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں. اب وہ بوڑھی ماں بد دعا کر دے یا اس کے دل کو چوٹ پہنچے تو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے آدمی کو. تو جوریج کے لیے ماں نے بد دعا کر دی، حالانکہ وہ تو نفل عبادت میں مشغول تھے، تو ان کے لیے ضروری تھا کہ ماں کو جواب دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ اگر جوریج عالم ہوتا تو وہ جان لیتا کہ ماں کو جواب دینا عبادت یعنی نفلی عبادت سے اولا ہے، لیکن وہ عالم نہیں تھا، محض عابد تھا، اس لیے اس کے اوپر جو ہے یہ حال سوار ہوا اور ماں کے چلا رہی ہے، پھر بھی وہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں اور عبادت ہی کے اندر مشغول رہا. تو عالم ہوتا تو یہ غلطی نہ کرتا. مومسات کے معنی زانیاں عورت. بعض شرائے حدیث نے اس روایت سے یوں استدلال کیا کہ اس زمانے میں ان کی شریعت میں نماز میں کلام کرنا ممنوع نہیں تھا، اس لیے جب جواب نہیں دیا حالانکہ کلام کرنا اس زمانے میں مباح تھا، اس لیے ماں کی بدعا اللہ کے یہاں مقبول ہو گئے کہ اس زمانے میں نماز میں جواب دینا، کلام کرنا جائز تھا، پھر بھی اس نے جواب نہیں دیا، اس وجہ سے ماں نے جو بدعا کی جواب نہ دینے پر وہ بدعا اللہ کے یہاں مقبول ہو گئے۔ ہماری شریعت کے اندر بھی شروع اسلام کے اندر نماز میں بات چیت جائز تھی، پھر یہ آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اَيْ سَاكِتِينَ، کہ تم اللہ کے سامنے چپ چاپ کھڑے رہو، تب سے پھر نماز میں کلام کی ممانعت آ گئی، ورنہ لوگ دیر سے آ کے پوچھتے تھے کہ پھر رکعت تھی، تو جواب دیتے تھے ایک دوسرے کو، پھر بعد میں آیت نازل ہوئی تو کلام ممنوع ہو گیا، اس طرح کا قانون آ گیا۔ تو وکان جریج فی صوم آتیہ، اب ماں کی بدعا کا اثر کیسے ظاہر ہوا وہ دیکھو، کہ ایک دن جریج اپنے گرجے کے اندر تھا، اتنے میں ایک عورت اس کے سامنے آئی، کوئی بدکار عورت آئی اور آ کر کے حضرت جریج کے ساتھ اس نے بات چیت کی، حضرت جریج نے اس کو جواب نہیں دیا، اصل میں وہ چاہتی تھی کہ جریج اس کے ساتھ بدکاری کرے، غلط کام میں مبتلا ہو جائے، یہ وہ چاہتی تھی عورت، اسی لیے وہ آئی گرجے کے اوپر اور حضرت جریج کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن جریج نے انکار کر دیا زنا کرنے سے، تو اس عورت نے کہا کہ میں انتقام لیتی ہوں جریج سے۔ کیسے انتقام لیا اس نے؟ فأتت راعیا، وہاں جنگل میں ایک چرواہا تھا، اس کے پاس گئی، فأمکنتہ من نفسہا، اور اپنی ذات پر اس چرواہے کو قدرت دے دی، یعنی سامنے سے چرواہے کو اپنے ساتھ زنا کرنے کی اس نے قدرت دی کہ تو میرے ساتھ زنا کر لے۔ اب اس زنا سے وہ زانیہ حاملہ ہو گئی، فولدت غلامن، اس کو بچہ ہوا اس زنا کے حمل سے۔ لوگوں نے پوچھا کس کا یہ بچہ ہے، تو وہ کہنے لگی جریج کا بچہ ہے۔ دیکھو پروپیگنڈے قدیم زمانے سے چلتے ہیں، حضرت جریج کو پھنسانے کی کوشش کی، وہ نہیں پھنسے، انکار کر دیا، تو عورت گئی انتقامن، دوسرے چرواہے سے زنا کروایا اور حمل ہوا، بچہ ہوا، تو حضرت جریج کی طرف نسبت کر ڈالی اس نے۔ اب لوگ پوچھ رہے ہیں یہ بچہ کس کا تھا؟ جریج کا۔ اب عوام کا لنام سب مشتعل ہو گئے، بھڑک گئے، ارے کیسا صوفی ہے، کیسا عابد ہے، گرجا بنا کے بیٹھا ہے اور کالے دھندے کرتا ہے۔ تو عوام بھڑک گئے، مشتعل ہو گئے، اور پوری پبلک ہنگامہ کرتے ہوئے دوڑی اور آ کر کے فأتوہ، جریج کے گرجے پر آئے، فکسرو صوم آتہ، حضرت جریج کے گرجے کو توڑ ڈالا، پورا گرجا ڈالا کہ عبادت کے نام پر ڈونگ کر کے غلط دندے کرتا ہے، پورا چرچ گرجا توڑ ڈالا اس کا۔ وانزلوہ، اور گرجے میں اوپر والے حصے میں جہاں جریج عبادت کرتے تھے وہاں سے نیچے اتارا، وسبوہ، اور حضرت جریج کو برا بھلا کہنے لگے، گالیاں دینے لگے۔ اب لوگ حضرت جریج کو ہو سکتا تھا کہ آگے چل کر قتل بھی کرتے، بڑی سزا پہنچائے، حالانکہ حضرت جریج جو ہے بالکل بے قصور تھے، لیکن یہ تو ایک پروپیگنڈا تھا۔ فتوضا وصلى، حضرت جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ یہ واقعی آپ یوں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کی تفسیر کرتے ہوئے بھی عوام میں بیان کر سکتے ہیں کہ نماز کی طاقت دیکھو، کہ حضرت جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر آئے اس نو مولود بچے کے پاس اور اس نو مولود بچے سے پوچھا من ابوک یا غلام، اے بچے تیرا باپ کون ہے بول. فقال الراعی، تو نو مولود بچہ بولا کہ فلانا چرواہا. بس یہ ہے نو مولود بچہ بچپن کے اندر بولا، اور حضرت جریج پر جو تہمت آئی تھی وہ تہمت اس نے دفع کر دی، دور کر دی. اب پوری قوم کو بڑا پچھتاوا ہوا کہ ہم نے اللہ کے ایک ولی بندے کو، عابد بندے کو خاموخا ستایا، خاموخا ہم نے ان کو پریشان کیا. یہ تو بڑے اچھے اللہ والے آدمی ہیں، دیکھو ان کے لیے جو ہے ایک چھوٹا بچہ بھی بولا، اور چھوٹے بچے نے ان کے عفت اور پاک دامنی کی شہادت دی. یہ تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ آدمی ہیں، ہم نے بڑی غلطی کر ڈالی، ان کا چرچ بھی ہم نے توڑ ڈالا. معلوم ہوا کہ غلط باتوں سے متاثر ہونا یہ انسانیت کا پرانا مرض ہے کہ وہ غلط باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. اور آج میڈیا یہی کرتا ہے، ساری غلط باتیں پھیلاتا بیٹھتا ہے اور لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے اپنے طور پر الٹے سیدھے فیصلے کر ڈالتے ہیں. قالو، پبلک شرمندہ ہو کر کہنے لگی، حضرت جریج ہم آپ کے لیے سونے کا گرجا بنائیں گے، آپ کا گرجا ہم نے توڑ ڈالا ہے، اب آپ کے لیے ہم سونے کا گرجا بنائیں گے. تو عابد صوفی جریج کہنے لگے لا، سونے کے گرجے کی کوئی ضرورت نہیں، عبادت کے لیے تو مٹی کا گرجا بھی کافی ہے. الا من تین، مٹی کا گرجا بنا دو وہ میرے لیے کافی ہوگا، میں اسی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا. تو یہ بنی اسرائیل کے عابد کا تذکرہ ہے، اس اعتبار سے اس کو یہاں کتاب الانبیاء کے ذیل کے اندر لائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اور اول جز کے اندر حضرت عیسیٰ کی بات ہے، تو وہ اصل ہے ترجمۃ الباب سے ربط والی چیز، کہ تین بچے بچپن میں بولے، اس میں ایک عیسیٰ اور دوسرے جریج اور تیسرے کون؟ چلو امتن اب تیسرا بچہ جو ماں کی گود میں گہوارے میں بولا، اس کی بات کا. ایک عورت اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی بنی اسرائیل میں، ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلانے میں مشغول ہے، نو مولود بچہ ہے. عجیب بات یہ ہوئی، اس دودھ پلانے والی عورت کے پاس ایک سوار مرد گزرا، ذو شارتن، یعنی اس کی شان و شوکت بڑی تھی، یعنی اس نے بہترین کپڑے پہن رکھے تھے، شاندار سواری کے اوپر تھا، اس کی ظاہری ہیئت وضاقتا بہت پر روب تھی، ایسا لگ رہا تھا کوئی ملینر بلینر آدمی گزر رہا ہو. تو وہاں سے گزرا تو ماؤں کا ایک مزاج ہے، اس مزاج کے مطابق وہ ماں بولی. کیا بولی ماں؟ اللہم اجعل ابنی، اللہم اجعل ابنی مثلا، اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا مالدار بنا دینا. مائیں دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر عام طور پر اولاد کے لیے ایسی دعائیں کرتی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا بنا دینا، شاندار سواری ہو، شاندار کپڑے ہو، ٹھاٹھ ماٹھ باٹ ہو، سوٹ بوٹ ہو، ایسا میرے بیٹے کو بنا دینا. تو عورتیں بیچاری دنیا سے متاثر ہو کر اس طرح کے جملے بولتی ہے، تو وہ ماں بھی متاثر ہو کر کے ایسے جملے اپنی عورت اپنے بچے کے لیے بطور دعا بول رہی ہے. فترک صدیہا, ماں کی دعا سن کر کے بچے نے ماں کی چھاتی کو چھوڑ دیا, دودھ پینا چھوڑ دیا. فاقبل علی الراکبی, اور اس سوار کی طرف وہ بچہ متوجہ ہوا. فقال اللہم لا تجعلنی مثلا, اے اللہ مجھے اس کے جیسا مت بنانا. ماں کہہ رہی بچے کو اس کے جیسا بنانا, اور بچہ کیا کہہ رہا ہے, اے اللہ مجھے اس کے جیسا مت بنانا. یہ ہو گیا جو ہے بچے کا بچپن میں دودھ پیتے ہوئے ماں کی گود میں بولنا. تو ماں بھی حیران یہ کیا ہو گیا, پھر اپنی ماں کی چھاتی چوسنے میں مشغول ہو گیا بچہ اتنا بول کر کے. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, گویا میں دیکھ رہا ہوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اپنی انگلی انگوٹھے کو چوس رہے, اپنی انگلی کو چوس رہے ہیں. یعنی اس بچے کے دودھ پینے کی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی, تو جس طریقے سے بچہ انگلی چوستا ہے, ماں کی چھاتی چوستا ہے, اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت مبارک اپنی منہ میں لے جا کر بچے کے چوسنے کی نقل کر کے بتلایا کہ اس طریقے سے وہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی کو چوسنے لگا. ثم مر بامتن, پھر ایک اور باندی کو لے کر کچھ لوگ گزرے, تو اس گزرنے والی باندی کو لوگ مار رہے تھے, زانیہ ہے تو, چور ہے تو, تو نے زنا کروائے, تو نے چوری کروائی ہے, اس طرح اس کو ڈانٹ رہے تھے اور اس کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے. اب جب ایک عورت کا ایسا برا حال دیکھے تو وہ ماں اس عورت کی طرف دیکھ کر اپنے بچے کے لیے دعا کر رہی ہے, اللہم لا تجعل ابنی مثل ہذی, اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا مت بنانا کہ اس پر ظلم ہو رہا ہو, مارتے ہو, لوگ پریشان کرتے ہو, ایسا میرے بچے کو مت بنانا. فتح کا صدیہ, بچے نے ماں کا پستان چھوڑا. فقال, اور دعا کی, اللہم اجعلنی مثلہا, اے اللہ مجھے اس کے جیسا ہی بنانا. عجیب, ماں کی دعا سے الٹی دعا بچہ کر رہا ہے. فقالت لیما ذالکا, تو ماں بولی, ارے بیٹا یہ کیا تو الٹی دعا کرتا ہے. فقال الراکب جبار من الجبابرہ, جو پہلا سوار جو بہت شان بان میں وٹ کٹ میں ایٹی کیٹی میں گیا تھا اور ماں تو نے میرے لیے دعا کی تھی کہ میں اس کے جیسا ہو جاؤں, وہ تو ظالموں میں سے ایک ظالم تھا, کہاں تو میرے لیے ایسی دعا کرتی ہے کہ میں اس کے جیسا بن جاؤں. ظلم کر کے ایسی شان شوکت جھاڑنے کا فائدہ کیا, اس لیے میں نے کہا اللہ مجھے ایسا مت بنانا. اور یہ باندھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ چوری کی, زنا کیا, حالانکہ وہ بے قصور تھی, اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی. تو کہا کہ بے قصور باندھی تھی, اللہ مجھے بھی گناہوں سے بچنے والا بنا دے رہے, کہ جس طرح وہ باندھی زنا سے بچی ہوئی تھی, چوری سے بچی ہوئی تھی, ایسا گناہوں سے بچا بچایا اللہ مجھے بنا دے وے. یہ ہے تیسرا بچہ جو بچپن کے اندر اپ کی ماں کی گود میں بولا تھا. اس میں اول بچہ حضرت عیسیٰ ہے. یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط کی چیز. دیکھیے اس حدیث شریف سے ایک بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر کے میں ایسا ہو جاؤں, اللہ مجھے ایسا بنا دے وے, نہ تو آرزو کرنے کی نہ تو دعا کرنے کی, چونکہ اندر سے کیا ہے اپنے کو کیا خبر. دیکھا نا دونوں واقعے میں اندر سے کیا ہے, پہلے میں ماں نے ظاہری حالات دیکھ کے کہا اللہ میرے بچے کو ایسا بنا دو, لیکن اندر سے تو کوئی خطرناک بات تھی. دوسرے واقعے میں دیکھا کہ ماں کے لیے اللہ میرے بچے کو ایسا مت بنائی ہو, حالانکہ اندر سے بہت اچھی بات تھی. اسی لیے کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر اس کے جیسا ہونے کی آرزو نہیں کرنی چاہیے, جیسے کہ قارون کو دیکھ کر کے لوگوں نے آرزو کی تھی نا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. قارون کا جلوس اور شان شوکت ور گھوڑا دیکھ کر دنیا پرست لوگ کیا کہنے لگے، کاش کہ ہم کو بھی قارون جیسی شان بان ٹھاٹ ماٹ دولت مل جاوے. پھر دوسرے دن جب دس گیا نے تب وہ کہنے لگے بہت اچھا ہو ایسا نہیں ملا تو، ورنہ ہم بھی دس کے ختم کر دیے جاتے. تو دوسرے دن جب وہ دسنے کا عذاب دیکھا تو ان کی آنکھ کھولی. اسی لیے بھائی کسی کی بان شان دیکھ کر ایسا ہونے کی دعا نہیں کرنے کی، اندر کے حال اپنے کو معلوم نہیں ہے. اللہ سے صلاح تقوی فلاح اخلاص یہ سب چیزیں مانگنے کی. چلو ایک مولانا صاحب تو وہ سب جگہ کہیں بیان کے لیے جائے، کہیں نکاح پڑھانے جائے، کہیں دعا کرانے جاوے تو لوگ گاڑیاں لے کر کے آوے، لے جاوے، چھوڑ جاوے، ہدیہ دیوے. تو ایک جاہل عورت بیچاری دیکھتی رہے یہ سب، تو وہ اپنے بیٹے کو کہے جا اور مدرسے میں عالم بن، دیکھ کیسا ملتا ہے. دیکھتا نہیں تو بھی مولوی بن عالم بن، تمہیں ایسا سب ملے گا. تو بنیادی فاسد نیت تو پھر کیسے اس پر اچھے سمراٹ آوے. چلو صلى الله عليه وسلم پہلے روایت گزری ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم وعنا جميعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات میں مجھے اسرا کرائی گئی میں نے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کی. راوی کہتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی صفت بیان کی کہ موسیٰ کیسے تھے. فَإِذَا رَجُلٌ حَسِبْتُهُ قَالَ مُسْتَرِبٌ. حَسِبْتُهُ اس کے قائل ہیں امام عبد الرزاق. مستریبن کے معنی آتے ہیں ایسا لمبا جو لمبو جی نہ ہو، یعنی لمبا تو ہو لیکن تڑنگا نہ ہو، یعنی ایسا لمبا کہ وہ معیوب لمبا. ایک لمبا ہوتا ہے کہ آدمی عام قد کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے تھوڑا لمبا ہو تو لمبائی تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایک لمبائی کیسی ہوتی ہے کہ عام قد سے بہت زیادہ لمبا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں لمبا تھڑنگا، تو وہ تو معیوب چیز ہے. لیکن عام قد سے تھوڑا بہت لمبا ہو تو بڑا خوبصورت حسین معلوم ہوتا ہے. تو مستریب ان کا یہی معنی ہے کہ نکلا ہوا قد تھوڑے لمبے تھے لیکن جو ہے بہت لمبے تڑنگے نہیں تھے. اور مستریب ان کا دوسرا معنی ہے جس کے بدن پر گوشت کم ہو، ہلکا بدن، ہلکے پھلکے چھریرے بدن کے اس طریقے سے، کیونکہ موٹے بھینسے جیسے تو عیب ہے. اور چھریرا بدن ہو اور جو ہے کسا ہوا بدن ہو تو اچھا لگتا ہے. رجل الرأسی سر کے بال بالکل سیدھے تھے اور ایسے لگ رہے تھے جیسے کہ یمن کے قبیلے شنوا کے آدمیوں. پھر میں نے معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ملاقات کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی صفت بیان کی. فقال ربعۃ، یعنی بہت لمبے بھی نہیں تھے ٹھنگنے بھی نہیں تھے. ربعتن مربعن کے معنی میں ہے, مصدر مفعول کے معنی میں, یعنی بہت لمبے بھی نہیں تھے بہت ٹھنگنے بھی نہیں تھے, مدھیم قد کے تھے, متوسط قامت کے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. احمرو لال رنگ کے تھے, لیکن آگے روایت آ رہی ہے لال رنگ کی وہاں نفی کریں گے. کأنما خرج من دیماس, اور ایسے چمکیلے تھے جیسے کہ ابھی غسل خانے سے نکل کر کے آئے ہو. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ ایسا تر و تازہ حسین فریش معلوم ہوتا تھا جیسے کہ ابھی غسل خانے سے نکل کر کے آئے ہو. جیسے کہ نہ کہ آدمی نکل رہا ہے تو کیسا پرکشش ہوتا ہے, اس طریقے سے. ورأیت ابراہیم, اور میں نے ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا, اور میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ ہوں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکل صورت میں بھی, جسمانی ساخت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت مشابہ تھے, بہت مشابہ. قال, پھر میرے پاس دو برتن لائے گئے, ایک میں دودھ تھا دوسرے میں شراب. مجھے کہا گیا کہ دونوں میں سے جو چاہے لے لو, تو میں نے دودھ لیا اور پیا. تو مجھے کہا گیا کہ آپ نے فطرت کی ہدایت پائی, یا آپ نے فطرت کو پا لیا, اگر آپ شراب کو لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. جی ذرا سمجھو یار, اس سند میں کیا آیا؟ عثمان ابن مغیرہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت مجاہد سے نقل کرتے ہیں, مجاہد ابن جبرہ, اور وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں. یہ سند ہے متکلم فی, کہ امام فیربری جن کا یہ نسخہ ہمارے سامنے ہے ان سے کچھ چک ہو گئی نسخہ نقل کرنے میں, ایک امکان یہ ہے. دوسرا امکان یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہی نے اس طرح بیان کیا ہو. حقیقت حال یہ ہے کہ محمد ابن کثیر کے جتنے بھی طرق ہیں, یہاں جو امام بخاری کے استاد ہیں محمد ابن کثیر رحمت اللہ علیہ, ان کے جتنے بھی طرق ہے ان تمام طرق کے اندر مجاہد ان ابن عباس ہے, مجاہد ان ابن عمر کے بجائے مجاہد ان ابن عباس. اس لیے لگتا ایسا ہے کہ یہاں کچھ ہوا ہے آگے پیچھے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رأیت عیسیٰ و موسیٰ و ابراہیم. اب یہ رویت سے بعضوں نے رویت معراج مراد لیا ہے اور بعض نے خواب کی رویت مراد لی ہے, کہ میں نے حضرت عیسیٰ موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. تو حضرت عیسیٰ کیسے تھے؟ فَأَحْمَرُ, لال رنگ کے تھے, لیکن آگے روایت میں آ رہی ہے 2441 نمبر کی روایت, اس میں اس لال رنگ کی صراحتاً نفی کی گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. جاءدن, جاد کا ایک ترجمہ بال جن کے سیدھے ہو, دوسرا ترجمہ جن کے بدن کے اوپر گوشت اچھا بھرا ہوا ہو, گوشت اچھا بھرا ہوا ہو. تو ارے گنگریالو بال, تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گنگریالو بال, یا یہ کہ جو ہے گوشت سے بھرے ہوئے. عرید الصدری, سینہ کشادہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سینہ کشادہ. وَأَمَّا مُوسَى, اور موسیٰ علیہ السلام, فَآدَمُ, گندمی رنگ پر تھے, یعنی ان کا رنگ گندمی مائل تھا, جسیم موٹے بدن والے تھے، موٹے بدن والے تھے۔ اب اس کو سمجھو، یہ جو لفظ جسیم یہاں آیا ہے، شراح کہتے ہیں کہ یہ دجال کی صفت میں ہے، نہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفت میں۔ دجال موٹے بدن کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدن تو کسا ہوا، چھریرا بدن۔ دوسری بات، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر جسیم موٹے کے معنی کے اندر لو تو پھر کیا معنی کریں گے؟ کہ بدن میں گوشت کم لیکن طول زیادہ۔ جسیم معنی لے لو طول میں لمبائی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دبلے بدن کے، چھریرے بدن کے، خفیف اللحم، لیکن جسیم یعنی قد لمبا، آپ کی سائز لمبی، اس اعتبار سے ان کو جسیم کہا گیا۔ سبیتن، سبتن، اور آپ کے بال جو ہے بالکل سیدھے تھے، سیدھے بال موسیٰ علیہ السلام کے۔ اب لفظ دیکھو، کأنہو من رجال زت، جیسے کہ زت قوم کے فرد ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام زت قوم کے فرد ہو۔ اب یہ زت ہے کیا چیز؟ نمبر ایک، بعض حضرات یہ کہتے ہیں سودان کے لوگوں کی ایک نسل ہے جن کو زت کہا جاتا ہے۔ یہ زتی قبیلے کے لوگ جو ہے تھوڑے لمبے ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، کسیلا بدن ہوا کرتا ہے۔ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تشبیہ دی۔ ہو گیا ایک قول، اب دھیان سے دوسرا قول سمجھے۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی کسی قوم کا نام زت ہے، شرح یہ بھی لکھتے ہیں زت، اور حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ زت کا ہندوستانی قوم میں جھاٹ قوم سے کیا ہے۔ جھاٹ ایک قوم ہے، تو اس قوم سے حضرت نے ترجمہ کیا ہے۔ ایسے شرح نے یہ لکھا ہے کہ ہندوستانی قوم کا ایک قبیلہ ہے، اور حضرت فرماتے ہیں کہ ہندوستانی قوم کا قبیلہ جو شرح نے کہا، یہ جھاٹ قوم کے لوگ ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جھاٹ لوگ جو ہے لمبے قد کے ہوتے ہیں، بدن جو ہے چھریرا ہوتا ہے لیکن لمبے تڑنگے مضبوط ہوتے ہیں۔ یو پی میں بہت ہے جھاٹ قوم، راجستھان میں بھی ہے جھاٹ قوم۔ جھاٹ رے جھاٹ تیرے سر پہ کھاٹ، تیری رے تیری تیرے سر پہ کولو، وہ ایک مصرے کی لڑائی بھی مشہور ہے اسی طرح کی۔ تو یہ کأنہو من رجال زت، تو کہا کہ یہ جھاٹ قوم کے کوئی فرد کی طرح تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی، بعض لوگوں کو شعر کہنے کا شوق ہوتا ہے، تو ایک آدمی نے جو ہے بے تکلف شعر کہا، کسی نے کہا بھائی میری شان میں بھی کوئی شعر، تو اب وہ جھاٹ قوم کا تھا، کہتے کہ جھاٹ رے جھاٹ تیرے سر پہ کھاٹ، کیا شعر بنایا۔ اب وہ جوابی شعر کہنا چاہتا تھا تو وہ تھا تیلی، تو کہا تیل ہی رے تیل ہی تیرے سر پہ کولو۔ جی، اب دیکھیے اس پوری روایت کے اندر یہ جو پہلا ٹکڑا ہے اس میں مسیح حق یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن مسیح باطل دجال کا تذکرہ ہے، اور ہے تقابل مسیح حق اور مسیح باطل۔ اس اعتبار سے یہ جزء اول جو روایت کا لائے اس کا ترجمۃ الباب سے ربط ہو جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ فرمایا لوگوں کے درمیان میں. حضرات صحابہ بیٹھے ہیں لوگوں کے درمیان میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح دجال کا تذکرہ فرمایا تو کیا فرمایا؟ ان اللہ لیس بأعور, اللہ تعالیٰ کانے نہیں ہے یعنی عیب والے نہیں ہے. اور دھیان سے سنو کہ مسیح دجال کی داہنی آنکھ کانی ہے, مسیح دجال کی داہنی آنکھ کانی ہے. پہلے بھی آپ کو بتلایا تھا کہ دجال کی دونوں آنکھیں معیوب ہیں, دونوں آنکھیں عیب دار ہیں, کوئی بھی آنکھ اس کی صحیح نہیں ہے. ایک آنکھ کی جگہ کے اوپر تو بالکل سپاٹ ہے, بیچ میں صرف سوراخ ہے, اور دوسری آنکھ وہ باہر نکلی ہوئی, باہر آئی ہوئی, جیسے کہ انگور کا خوشہ ہوتا ہے, اس میں سے کوئی انگور ترتیب سے باہر نکلا ہوا ہو, اس طرح دجال کی ایک آنکھ باہر نکلی ہوئی ہے. اسی طرح کوئی دانا بڑا ہو تو وہ باہر نمایاں معلوم ہوتا ہے پورے خوشے میں, اس طرح دجال کی آنکھ ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں گجراتی میں کہتے ہیں کہ موٹا موٹا ڈیڈا باہر نکلا جائے, ایسا تعبیر کرتے ہیں ہمارے یہاں. تو اس طرح جو ہے اس کا ڈیڈا باہر نکلا ہوا ہے دجال کا, تو دونوں آنکھوں کے اندر اس کی عیب ہے. فقال ان اللہ لیس بأعور الا ان مسیح ان المسیح الدجال اعور العین الیمنا, دائنی آنکھ سے وہ کانا ہے کانا, کان عینہ عنبۃ طافیہ, ویا کہ اس کی آنکھ انگور کا ایک دانہ ہے جو باہر نکلا ہوا ہو. اب عنبۃ طافیہ سے جو اس کو تشبیہ گئی تو طافیۃن حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے تو معنی ہوگا جس کی روشنی چلی گئی ہو, آنکھ کی روشنی نہ ہو چلی گئی ہو, وہ حمزہ کے ساتھ. اور بغیر حمزہ کے معنی ہوگا طافیہ کا ابھری ہوئی, باہر نکلی ہوئی. بہرحال دجال کی بائیں آنکھ کانی ہے, اور جو ہے ایک آنکھ جس کو صحیح کہا جاتا ہے وہ بھی باہر نکلی ہوئی ہے, لہذا دونوں آنکھیں اس کی معیوب ہیں, دونوں آنکھ سے وہ معیوب ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر طرح کے عیب سے پاک ہے. گویا کہ دجال اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرے گا, الوہیت کا دعویٰ کرے گا, لیکن یہ بہت بڑا بنیادی فرق ہوگا کہ الہ الحق بے عیب ہے, اور دجال جو الوہیت باطلہ کا دعویٰ کرے گا وہ تو معیوب ہوگا, بائب ہوگا, اور عیب والا کبھی الہ حق نہیں ہو سکتا. اسی لیے دجال کا دعوی الوہیت ربوبیت سراسر باطل ہوگا. جی ایک بات سمجھو پہلے, پھر روایت دیکھتے ہیں. بہت سی مرتبہ شر کوئی خیر کی شکل میں بھی دکھائی دیتا ہے, ہوتا ہے شر لیکن وہ بشکل خیر ہوتا ہے, تو وہاں لوگوں کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. ایک بنیادی نقطہ یہ ذہن میں رکھو, شر بشکل خیر, تو وہاں دھوکے سے اپنے آپ کو بہت بچانا چاہیے. دوسرا ایک نقطہ سمجھو, بعض مرتبہ اہل باطل بھی کسی حق کی جد و جہد کے اندر نظر آتے ہیں اہل باطل, اور ان سے خیر کی توقع ہی ہم نہیں کر سکتے, لیکن وہ ہم کو کسی خیر کی شکل میں نظر آ جائے. تو وہاں پر بھی آدمی کو دھوکا نہیں کھانا چاہیے. ایک تیسری بات سمجھو، مکہ المکرمہ اور کعبہ شریف یہ مرکز عالم ہے. لتنذر ام القرى ومن حولها، ام القرى کی ایک تشریح یہی ہے کہ نظام تکوین کے اعتبار سے بھی مرکزیت مکہ المکرمہ ہے. جیسے نظام تشریع میں اللہ نے مرکزیت مکہ المکرمہ کو عطا فرمائی، اسی طرح نظام تکوین میں بھی مرکزی کیپیٹل آف ورلڈ، مرکزی مقام دنیا کا مکہ المکرمہ ہے. اب کوئی مکہ المکرمہ کے چکر کاٹے، کعبۃ اللہ کا چکر کاٹے، طواف کرے، تو ہمیشہ وہ خیر کے جذبے سے ہونا ضروری نہیں، بالکل ضروری نہیں. بہت سے چور باقاعدہ کرایہ خرچ کر کے وہاں چوری کرنے آتے ہیں، طواف میں چوری کرتے ہیں، خصوصاً طواف زیارت کی بھیڑ میں چوری کرتے ہیں. چور لوگ آتے ہیں باقاعدہ وہاں، ان کو کوئی ڈر نہیں اللہ کا. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. تو یہ تجربہ ہے اور معلوم بھی ہے پکے طور پر، وہاں حکومت کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہوتے رہتے ہیں طواف زیارت وغیرہ کے موقع کے اوپر کہ بھائی احتیاط رکھو، احتیاط رکھو. تو آتے ہیں وہاں چور باقاعدہ، مینار عرفات میں بھی آتے ہیں چوری کرنے کے لیے. ایک مرتبہ ہم طواف زیارت میں جانے کے نکلے تو ہمارے ساتھی کے پاس تقریباً 10,000 ریال تھے، پہلے ہی چکر میں گئے، پہلے ہی چکر میں. تو کوئی آدمی اس مرکز خیر، مرکز رشد و ہدایت پر آپ کو کوئی نیکی میں نظر آئے تو ضروری نہیں کہ اس کا جذبہ ارادہ صحیح ہے. غلط جذبے اور ارادے سے بھی لوگ وہاں نظر آتے ہیں اور ہوتے ہیں وہاں. اور جو گمراہ فرقے کے لوگ ہیں، رافضی وغیرہ، شیعہ وغیرہ، وہ تو سنیوں کو ایذا پہنچانے کی نیت سے بھی طواف میں شرارتیں کرتے ہیں. اب ان چیزوں کو سامنے رکھ کر روایت کا ترجمہ دیکھو، سمجھ میں آئے گی بات. وَأَرَانِ اللَّيْلَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات اپنے آپ کو خواب میں کعبۃ اللہ کے پاس دیکھا. یہ منامی رویت کو استحضار حال کے انداز میں بیان فرما رہے ہیں. فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ، تو میں نے دیکھا ایک گندمی رنگ کا آدمی. کا احسنی ما ترا من ادمی رجالی، گندمی رنگ کے انسانوں میں سب سے حسین، یعنی گندمی رنگ کے جو انسان ہوتے ہیں نا اس میں بہت حسین. دیکھو حسن کے لیے سفیدی ضروری نہیں، اور سفید علامت حسن نہیں. جو یہ مانتے ہیں وہ پاگل لوگ ہیں. سفید نہ علامت حسن ہے نہ سفیدی جو ہے حسن کی چیز ہے. تو بہت سی مرتبہ گندمی رنگ کے لوگ بھی بڑے حسین ہوتے ہیں، اور بعض سفید جو ہے بگلے جیسے ٹھڑکلاس دکھتے ہیں. تو اس طریقے سے تو کہا، میں نے ایک گندمی رنگ کا آدمی دیکھا کہ جو گندمی رنگ کے انسانوں میں سب سے زیادہ حسین ہو. تضرب لمته بین منکبیہ، جن کی زلف کاندھوں تک، جن کی زلف کاندھوں تک آ رہی تھی، یعنی ان کی بال جو سیدھے تھے وہ کندھے تک آ رہے تھے، ان کے بال یعنی لمبے بال تھے، اور بال لمبے ہونے کی وجہ سے کندھے تک آ رہے تھے. رجیل الشعری، بال سیدھے، یعنی بال بالکل سیدھے، لمبے ہونے کی وجہ سے کندھے تک ان کے بال آ رہے تھے. ایسے ایک آدمی کو میں نے دیکھا، ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا. واضعا یدیہ علی منکبی رجلین، وہ اپنے دونوں ہاتھ کو دو آدمیوں کے کندھے پر رکھے ہوئے تھے. وہ گندمی خوبصورت آدمی لمبے بال والے اپنے دو ہاتھ دو آدمی کے کندھے پر رکھ کر کے طواف کر رہے تھے کعبہ شریف کا. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے جو اتنی زحمت کر کے بھی طواف کر رہے ہیں؟ ھذا المسیح ابن مریم, یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس حال میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا. اب دیکھو جو تمہید باندھی تھی اس مضمون کے لیے. ثم رأیت رجلا, پھر میں نے ایک دوسرا آدمی دیکھا. وراءه جعدا خطیتا, جس کے بال بہت سخت گنگری آلو تھے اور ٹھنگنا بھی تھا. ٹھنگنا سخت گنگری آلو بال. اعور عین الیمنا, دائنی آنکھ جس کی کانی تھی. کاشبہ من رأیت بابن قطن, میں نے ابن القطن عبد العزا ابن قطن جو دیکھا تو اس کے بہت مشابہ تھا یہ آدمی. ایک بد شکل آدمی تھا, اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی کہ ہمارے یہاں یہ جو عبد العزا ابن قطن گزرا ہے اس کی شکل کا ایک آدمی, بال بھی ایک دم واکوڑیے چکوڑیے ایک دم گنگری آلو, اور ایسا ایک شکل کا آدمی میں نے دیکھا. وادی ان یدیہ علی منکبی رجلین, اپنے دونوں ہاتھ ایک آدمی کے کندھے پر رکھے ہوئے ہیں. یطوف بالبیت, وہ بھی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا. یہ کانا آدمی بھی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ مسیح دجال ہے. اب سمجھ میں آ گیا مسیح دجال کے طواف میں کیا مطلب ہو سکتا ہے. اسی مفہوم کے لیے ساری تمہیدیں باندھی تھی. تو کہا یہ مسیح دجال ہے. ایک دوسری توجہ اس کی یوں بھی کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو خواب میں ہر طرح کی بات دیکھی جا سکتی ہے. خواب خواب ہوتا ہے. اگر خواب میں آپ کے سر پر کوئی تاج پہنا دے تو کیا کل تم بادشاہ ہو جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہوتا بھائی. خواب میں تو بہت کچھ آدمی دیکھ لیتا ہے. اپنے مقامات پڑھی ہے, پڑھی مقامات حریری. وَقَمْ مِنْ حَالِ مِنْ سَرَّتْعُ حُلْمُ وَأَتْرَقْهُ الرَّوْعُ لَمَّنْ تَبَا, یہ شعر پڑا ہوگا کہ کتنے خواب دیکھنے والے کہ ان کو ان کے خواب خوش کر ڈالتے ہیں, اور بیدار ہوتے ہیں تو بےچارے گھبرائیلے گھبرائیلے بیدار ہوتے ہیں. خواب ہے تو آپ بھی روزانہ گھر جاتے ہوں گے. امی جان اپنے ہاتھ سے اچھا اچھا پکا کے کھلاتی ہوگی, کھانا شروع کر رہے ہیں اور اٹھے تو دیکھا کہ دارالحسان کے سہن میں سو رہے ہیں بستر کے اوپر. تو خواب میں تو آدمی بہت کچھ دیکھ لیتا ہے. تو اس سے کوئی آدمی جو ہے حقیقت تھوڑا ہی پا لیتا ہے. اچھا اس روایت میں ایک اہم بات پر غور کرو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, بعد میں آپ نے دجال کو دیکھا. دیکھ لیا تو اس سے ترتیب کی طرف بھی اشارہ ہو گیا. چلو گویا دونوں مسیح کے درمیان میں کانٹے کی ٹکر ہونے والی ہے. مسیح خیر حضرت عیسیٰ بھی عالمی طواف کریں گے, صحیح حدیث میں موجود ہے. دنیا بھر کا سفر کریں گے. کیوں؟ تاکہ جو مظلوم ہے دجال کے ہاتھ کے, ان کو آپ دل جوئی کرے, ان کے چہرے پر ہاتھ پھراوے, تسلی دیوے. اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سفر کریں گے. اور یہ مسیح شر دجال یہ بھی عالمی سفر کرے گا, اور وہ سفر کرے گا لوگوں کو گمراہ کرنے کے واسطے. اور گویا کہ مکہ اور کعبہ یہ نظام تکوین کا بھی مرکز ہے, تو وہاں وہ چکر کاٹ رہا ہے. وہ یہ عالمی چکر کی طرف بھی اس میں اشارہ, مرکز کے چکر عالمی چکر. جی
ولكن قال بينما انا نائم اطوف بالبيت
الكعبه فاذا رجل ادم فليشفع عليه هذا بين رجلين ينطق راسهما ان يراق راسهما ان
راسهما جي
يراق راسهما ان فقلت من هذا قالوا ابن مريم فذهبت والتفت فاذا رجل احمر جسيم جعد الراس يعور عيني اليمنى فان عينه عنبه صافيه فقلت من هذا قالوا هذا الدجال واقره الناس في شمل ابن قطن قال الزهري رجل من خزاعه هلك في الجاهليه.
یہ روایت بھی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم سے ہے. قال لا, یہ لا کیسا ہے؟ ان کے معنی کے اندر, جیسے وقال الذین کفروا للذین آمنوا لا واللہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں, عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں لفظ احمر استعمال فرمایا, حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام لال رنگ کے نہیں تھے. دیکھیے وہاں پیچھے والی روایت کے اندر احمر کا اثبات آیا اور یہاں اس کی نفی آئی. ولیکن قال, لیکن یوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بینما انا نائم اطوف بالکعبۃ, کہ اس درمیان کے میں سو رہا تھا میں نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا خواب کے اندر, تو میں نے دیکھا ایک آدمی گندمی رنگ کا سیدھے بال والا دو آدمیوں کے درمیان لڑکھڑائے ہوئے چلا جا رہا ہے. یوہادا یعنی لڑکھڑائے ہوئے, دو آدمی, کوئی کمزور بیمار آدمی ہو چل نہیں پاتا ہو تو کیا کرتا ہے, دو آدمی کا سہارا لے کے وہ چلتا ہے, تو کیسے انداز میں چلتا ہے, لڑکھڑائے انداز میں چلتا ہے. یہ ہے یوہادا بین رجلینی ینتف رأس, اور اس کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے, اس کا سر پانی کے قطرے کو ٹپکا رہا تھا, یعنی کہ پانی کے قطرے سر سے ٹپک رہے تھے. اور فقلت من ہذا, تو خواب ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے, تو بتلایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے. فذهبت التفت, تو میں گیا اور میں نے جھانکا کہ ذرا دیکھوں کہ اور کون ہے. فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ, تو میں نے دیکھا کہ طواف کے اندر ایک دوسرا آدمی لال جسیمن موٹا اور بھاری بدن والا جاد الراسی سخت گنگری آلو بال والا, اس کی دائنی آنکھ کانی جیسے کہ اس کی آنکھ انگور کا ابھرا ہوا دانا باہر نکلا ہوا دانا. میں نے پوچھا یہ کون ہے, لوگوں نے کہا یہ دجال ہے, اور لوگوں میں دجال سے مشابہت میں سب سے زیادہ قریب عبدالعزا ابن قطن ہے. امام زہری فرماتے ہیں کہ عبدالعزا ابن قطن زمانے جاہلیت کے اندر قبیلے بنو خزا کا ایک آدمی تھا اور مر گیا تھا. وہ بد شکل آدمی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تشبیہ دی. اب یہ جو بات ہے احمر والی اور احمر کی نفی والے, تو اس کی ایک توجہ تو یوں سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام گندمی رنگ کے یقیناً تھے, اس کے علاوہ کوئی رنگ نہیں تھا. دوسری تعبیر یہ ہے اس کی کہ خالص لال نہیں تھے بلکہ گندمی مائل لال رنگ کے تھے, ایک لالی سفیدی مائل ہوتی ہے وہ نہیں، گندمی رنگ کی طرف مائل ہونے والی لالی، یہ توجہ اس کی کر سکتے ہیں. جی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے سب سے زیادہ قریب میں ہوں. اب اس جملے کو ذرا سمجھو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میں بہت زیادہ قریب ہوں، خاص نسبت مجھے ان سے حاصل ہے، اس کا مطلب کیا؟ نمبر ایک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے درمیان کے اندر کوئی نبی نہیں ہے، اسی لیے زمانے کے اعتبار سے، ترتیب نبوت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام بالکل قریب ہیں. کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ان کا رفع الی السما ہوا، پھر 570 سال گزرے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. تو انبیاء سابقین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اندر زمانوں کے فاصلے گنو تو سب سے کم فاصلہ حضور اور حضرت عیسیٰ کا ہے، باقی حضرت موسیٰ کا زمانہ کئی سو سال، حضرت ابراہیم کا 2-4 ہزار سال، حضرت نوح کا 5-6 ہزار سال. اس طریقے سے بہت بڑھتا جاتا ہے زمانی اعتبار سے، لیکن بہ اعتبار زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. ترتیب میں بھی دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو ترتیب نبوت چلی تو عیسیٰ علیہ السلام آئے اور اس کے بعد حضور تشریف لائے، اسی لیے دونوں کا لقب خاتم ہے، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم انبیاء بنی اسرائیل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً خاتم الانبیاء. اسی لیے اس جملے کا یہ مطلب کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. اچھا، دوسری ایک بات یہ سمجھو، عیسیٰ علیہ السلام زمانے کے اعتبار سے مقدم ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اعتبار سے مؤخر ہے، اسی لیے تقدم زمانی کے اعتبار سے حضور متبوع ہوئے، چونکہ آپ کی تشریف آوری بعد میں ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام متبوع ہوئے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تابع ہوئے، تو تقدم زمانی کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام متبوع اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تابع. اور اس طرح کا خصوصی تعلق اور کسی نبی کو حاصل نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 600 سال پہلے حضور کی بشارت کا اعلان بھی کیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. تو یہ بشارت کا اعلان اتنے صریح لفظوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، اس لیے یہ جملہ آ گیا، انا اول الناس بابن مریم، میں لوگوں میں سب سے زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہوں حضرت عیسیٰ ابن مریم سے. اور اگر ایک نبی کی امت میں کسی نبی کے آنے کا معاملہ ہے تو وہ بھی حضور اور حضرت عیسیٰ ہی کا معاملہ ہے، اور کسی کا نہیں ہے، کہ حضور کی امت میں بعد میں چل کر حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری ہوگی، تو ایسا اور کسی نبی کے واقعے کے اندر نہیں ہوا، اسی لیے بھی یہ ہو گیا اول الناس بابن مریم. اب یہ جو دوسرا جملہ ہے، والانبیاء اولاد اللات لیس بینی وبینہ نبی، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپس میں اللہ کی اولاد ہیں، یعنی سب کے باپ ایک، مائیں الگ الگ، باپ ایک مائیں الگ. اس لیے بعض روایت میں سری لفظ ہیں، امہاتہم شتا، ان کی مائیں الگ الگ، ودینہم واحد، اور ان کا دین ایک، یہ لفظ بھی آیا ہے. اور جو تمام انبیاء کو اللہ تی بھائی آپس میں کہا گیا، اس کی ایک توجیہ یہ ہے کہ اصول دین کے اندر تمام انبیاء متحد ہیں، اگرچہ فروعات مختلف رہے. اور اصول، یعنی ابھی جو شام کو سبق میں روایت گزری تھی کہ توحید، رسالت، باس بعد الموت، تقدیر، جنت، جہنم، یہ جو اصولی دین ہے یہ ہر نبی کے دور کے اندر متحد رہے، اس اعتبار سے ان کو اللہ تی بھائی آپس کے اندر قرار دیا گیا. اور زمانے مختلف رہے، ایک باپ کی اولاد جو ہوتی ہے وہ بھی الگ الگ زمانوں کے اندر وجود کے اندر آتی ہے، تو اس اعتبار سے بھی ان کو اولاد اللہ تی کہا گیا. تو اصول میں متحد، فروع مختلف، اور زمانے بھی ان کے الگ الگ رہے ہیں، کسی نبی کا یہ زمانہ، کسی نبی کا وہ زمانہ، اور میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے.